کل جہاں سے تلاوت شروع کی تھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو آپ جمعہ کے خطبات میں اور دیگر جو خطبات ہیں اس میں سنتے ہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تو انتہائی جامع ترین آیت ہے قرآن مجید کی، اور بہت سے صحابہ اس آیت کو سن کر صحابہ بنے، یعنی اس آیت کو سننے کے بعد مسلمان ہوئے. جیسے کہ ایک صحابی تھے اقسم سیفی، وہ اپنی قوم کے سردار تھے. ان کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اس نے خود چاہا کہ جا کر میں تفتیش کروں، تحقیق کروں. تو لوگوں نے کہا کہ تم سردار ہو، بڑے آدمی ہو، اس لیے تم یہیں رہو، البتہ ہم میں سے کوئی آدمی چلا جاتا ہے. تو دو آدمی قوم کے انہوں نے منتخب کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. انہوں نے جا کر جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ من انت وما انت، مختصر سی بات تھی کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بھی مختصر جواب دیا کہ انا محمد ابن عبداللہ، کہ محمد ابن عبداللہ ہوں، اور باقی یہ کہ اللہ کا میں رسول ہوں، اس کا بندہ ہوں. اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سنائی، تلاوت کی انہوں نے، تو وہ انہوں نے بار بار سنی یہاں تک کہ یاد کر لی. جب واپس آئے اقسم سیفی کو جا کر کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا تھا ان کے نسب کے بارے میں، تو انہوں نے اپنے نسب کے بارے میں تو کچھ زیادہ بات نہیں کی، صرف اتنی بات کہی کہ میں، یعنی اپنا نام بتایا اور اپنے والد کا. لیکن ہم نے جب لوگوں سے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ بہت ہی عالی نسب آدمی ہیں. اور اسی طرح سے انہوں نے اپنے رسول ہونے کا بتلایا، اور ایک آیت بھی ہمیں بتلائی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سناؤ وہ کون سی آیت ہے. چنانچہ انہوں نے یہ آیت جب سنائی تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، فواہش اور برائی اور بے حیائی سے، رذائل سے روکتے ہیں. اس لیے لوگوں، تم سے جتنا جلد ہو سکے اس دین میں داخل ہو جاؤ، لوگوں سے پیچھے نہ رہو، ایسا نہ ہو کہ لوگ تم سے آگے نکل جائیں اور تم رہ جاؤ. تو بہرحال اس آیت کو سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گئے. اسی طرح حضرت عثمان بن مزعون مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی شروع شروع میں شرما شرمی مسلمان ہو گیا تھا، دل میں گھر نہیں کیا تھا اسلام نے، لیکن پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی میرے سامنے، اور آپ کی عجیب کیفیت ہو گئی. اس کے بعد پھر جب آپ کی اس کیفیت سے آپ نکلے، تو آپ نے یہ آیت قرآن مجید کی سنائی، اور میرے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ نے پیدا کر دی، یہاں تک کہ میرے دل میں جو پہلے ڈاما ڈول تھا معاملہ بالکل جانگزی ہو گیا اسلام دل میں. تو بہرحال یہ آیت بڑی جامع ترین آیت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں عدل و انصاف کا حکم ہے، احسان کرنے کا حکم ہے، قرابت داروں کو دینے کا حکم ہے. یہ تو دو تین چیزیں ہیں جو ایجابی ہیں، اور جو منفی جو چیزیں ہیں وہ ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تعالیٰ روکتا ہے کس چیز سے؟ فحشاء، بے حیائی سے، منکر، بری چیزوں سے، بغی، ظلم کی چیزوں سے. تو ظلم اور زیادتی سے اسلام روکتا ہے، اور عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. اسی طرح سے اس آیت میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ اللہ کے عہد کو تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں نہ بیچ دو. اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو کام ہمارے ذمے لگا ہے، لگایا گیا ہے، اور اس کام کو کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے، اس کے باوجود ہم وہ کام نہیں کرتے، ٹال مٹولی سے کام لیتے ہیں یا اس پر پیسے اجرت طلب کرتے ہیں مزید، تو یہ ناجائز اور حرام ہے. تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں ہم یہ جو کچھ اللہ سے عہد کیا ہے ہم نے اس کو توڑتے ہیں. اب اللہ سے عہد کیا کیا ہے؟ ایک عہد تو یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانیں گے، کلمہ پڑھ لیا تو کلمے کے تقاضوں پر عمل کریں گے. اسی طریقے سے اگر کہیں ملازمت ملی ہے تو اس ملازمت کے ساتھ ہم جو ہے وہ صحیح سلوک کریں گے، یعنی اس کا حق ادا کریں گے. اب اگر کسی شخص کی ذمہ داری ایک کام کرنا ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا اور کرنے کے لیے مزید پیسے مانگتا ہے، جس کو آپ رشوت کہتے ہیں، تو یہ ناجائز اور حرام. تو جتنی بھی صورتیں شریعت یہاں پر رشوت کی ہیں ان سب کو ناجائز قرار دیا، اس لیے کہ اصل تو یہ تھا کہ جو کام ذمہ ہمارے لگایا گیا تھا اس کو ہم انجام دیتے، اور چونکہ اس کی تنخواہ لیتے ہیں تو مزید پیسے طلب نہ کرتے. لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ سرکاری گورنمنٹ سے بھی ہم تنخواہ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کام کو کرنے کے لیے مزید پیسے طلب کرتے ہیں، اور اگر پیسے نہ دیے جائیں تو کام رک جاتا ہے، فائل چلتی نہیں آگے. تو بہرحال یہ صورتیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں. فرمایا کہ ولا تشترو بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کے عہد کو ثمن قلیل. ثمن قلیل کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ساری دنیا بھی مل جائے تو اللہ کی نظر میں وہ کچھ بھی نہیں. اگر کسی شخص کو کروڑوں اربوں ڈالر بھی مل جائیں تب بھی اللہ کی نظر میں اس کی ایک مچھر کے پر کی برابر بھی حیثیت نہیں ہے. تو عہد جو ہے وہ اونچی اور بڑی چیز ہے، اس کے مقابلے میں ساری دنیا یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے قلیل ہونے کو اس طرح بیان فرمایا کہ انما عند اللہ ہوا خیر لکم، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے، بہت اچھا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو اس لیے تم فانی چیز لیتے ہو جو ایک دن ختم ہو جائے گی، اس سے بچو. اس سے اگلے رکوع میں ایک اور اہم کام کی بات ہے، اس لیے اس کو بھی عرض کر دیتا ہوں کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ. اس آیت سے بہت سے مسائل ویسے تو فقہا نے نکالے ہیں، یہاں پر ایک اہم مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ کوئی شخص اگر مجبور ہو جائے، یعنی اس پر جبر کیا جائے کہ تم کوئی کلمہ کفر کا ایسا کہہ دو، وہ دل سے نہیں چاہتا کہ میں ایسی بات کہوں، لیکن اس پر کوئی شخص پستول لے کر کھڑا ہو جائے، اس کی جان کا دشمن بن جائے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سہولت دی کہ ایسے موقع پر دل ہمارا جبکہ مطمئن ہو اسلام پر، دین پر، اگر زبان سے کوئی کلمہ کفر کا کہہ بھی دیں تو اس سے انشاءاللہ اسلام پر کوئی اثر نہیں پیدا ہوتا. اور یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور بہت سے صحابہ کرام، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو کہا گیا کہ تم کفر کا کلمہ کہو. تو حضرت یاسر نے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں نے تو سختی سے منع کر دیا کہ ہم کلمہ کفر نہیں کہیں گے، یہاں تک کہ حضرت یاسر کو شہید کر دیا گیا. اور حضرت سمیہ جو ان کی اہلیہ بھی ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ دو اونٹوں کو مخالف سمت میں کھڑا کیا گیا اور ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے سے، اور دونوں اونٹوں کو دوڑا دیا. اس طرح سے ان کو بیچ میں سے چیر دیا گیا صرف اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر. لیکن انہوں نے اس کو برداشت کر لیا، لیکن کلمہ کفر کو برداشت نہیں کیا. اور یہی دونوں سب سے پہلے شہید ہیں اسلام کے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ نور سے بھرے ان کی قبروں کو، کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی محبت میں اپنے جسم کے ٹکڑے کرائے لیکن کوئی کلمہ کفر کا کہنا گوارا نہ کیا. اور ان کے بیٹے تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو کلمہ وہ کہنا چاہتے تھے وہ کہہ لیا اپنی جان بچانے کے لیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے انتہائی شرمندگی کی حالت میں، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ پیش آ گیا اور میں نے کفر کا کلمہ کہہ دیا. آپ نے فرمایا کہ دل کی کیا حالت تھی؟ فرمایا کہ دل میں تو الحمدللہ اطمینان تھا اسلام پر، دین پر. فرمایا کہ بس پھر کوئی حرج کی بات نہیں. اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ، جو شخص کفر کرے اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، مگر یہ کہ اس پر مجبور کر دیا گیا وہ، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ کفر کا کلمہ کہہ دینا یا جو مجبور کر دیا گیا اس پر انشاءاللہ اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا. آگے سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں واقعہ معراج کو بھی بیان کیا گیا ہے، والدین کے احکامات اور ان کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے جو آپ عام طور پر سنتے رہتے ہیں. لیکن ایک بات صرف عرض کر دیتا ہوں، جو کہ چونکہ فائدے سے خالی نہیں ہوتی، اس لیے ہر بات ہی ویسے تو فائدے والی ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زیادہ، یعنی مجھے خود دل میں محسوس ہوتی ہیں کہ یہ بات سنانے سے انشاءاللہ خود جب میں پڑھ کر متاثر ہوتا ہوں تو سن کر بھی کوئی نہ کوئی متاثر ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اگر کوئی غلط چل رہا ہو تو ٹھیک ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد میرا سارا مال چھین لیتے ہیں لے لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اچھا بلاؤ اپنے والد کو. چنانچہ ان کے والد کو بلوایا گیا. جب وہ اپنے والد کو بلانے گیا حضرت جبریل امین نازل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے والد آ جائیں تو ان سے پوچھنا کہ دل میں تم نے وہ کون سے اشعار کہے ہیں جو ابھی تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنے. یعنی کچھ باتیں دل ہی دل میں اس نے کہی ہیں تو وہ باتیں ایسی ہیں کہ ابھی اس کی زبان پر بھی نہیں آئی ہیں, صرف دل ہی دل میں اس نے ان کو کہا ہے, تو آپ ان سے پوچھئے گا. چنانچہ وہ لڑکا اپنے والد کو لے کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی سنا ہے کہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ ظلم کرتے ہو اور اس کا مال چھین لیتے ہو سارا مال. تو باپ نے کہا کہ بات یہ ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس سے پوچھئے کہ جو مال میں لے لیتا ہوں وہ کس پر خرچ کرتا ہوں, یا تو اپنی ذات پر, یا اس کی ایک پھوپھی ہے اس پر, یا ایک خالہ ہے اس پر, اس کے علاوہ میں کہیں اور خرچ نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ یہ عزیز رشتے دار ہیں اور ضرورت مند ہیں تو بے شک میں اس سے مال لیتا ہوں, لیکن اس سے پوچھئے کہ میں خرچ کہاں کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ تو خیر ٹھیک ہے تمہاری بات, یہ بتاؤ کہ تم نے دل میں کیا بات کہی ہے جو ابھی تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنی. تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر بات ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے, اس لیے کہ واقعتاً ابھی یہ بات میں نے اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کی تھی, میرے کانوں نے یہ سنی بھی نہیں, لیکن اللہ نے آپ کو بتلا دیا. تو ہم اس کو اور کیا سمجھیں کہ آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں. جو باتیں ابھی ہماری زبان پر بھی جاری نہیں ہوئی ہمارے دل میں ہیں وہ باتیں اللہ نے آپ کو بتا دی. تو وہ بات تو میں نے ابھی کسی کو کہی بھی نہیں, تو ضرور اللہ رب العزت ہی نے آپ کو پہنچائی ہے اور اب تک کسی اور کو معلوم نہیں. چنانچہ اس نے کچھ اشعار پڑھے تھے اور ان اشعار کا مطلب یہ تھا کہ اے میرے بیٹے, جس کے دکھ درد کو میں سہتا رہا, یہاں تک کہ میں نے تکلیفیں اٹھائیں اور تجھے راحت پہنچائی, بیمار ہو گیا تو ساری رات لے کر بیٹھا رہا اور روتا رہا اس خوف سے کہ کہیں مر نہ جائے, اور آج جب تو اس قابل ہو گیا کہ میرے کام آ سکے تو تو اپنے پیسوں کو دینے میں یا خدمت کرنے میں تجھے آر آتی ہے. بہرحال بیٹے ہی کے سلسلے میں کچھ اشعار تھے جو اس نے دل ہی دل میں کہے تھے, اور یہ کسی شاعر کے شعر تھے جو اس نے دل میں دہرائے اپنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے یہ اشعار سنے بہت متاثر ہوئے اور اس لڑکے کا گریبان آپ نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ انت و مالک لی ابی کا, تو بھی اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے, جا چلا جا. مطلب یہ ہے کہ اگر باپ اولاد کا مال لے لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, باپ اور بیٹے میں کوئی منافات نہیں ہے. باپ جو بیٹے کا مال ہے وہ باپ کا مال بھی ہے, اگر باپ اپنے بیٹے کا مال لے لے تو یہ کوئی ظلم کی بات نہیں. فرمایا انت و مالک لی ابی کا, تو بھی اور تیرا مال بھی سب باپ کا ہے تیرے. تو یہ بات میں نے اس لیے سنا دی کہ کتنا حق ہے باپ کا. معمولی بات نہ سمجھو میرے عزیز بھائی ہو, بعض لوگ چند ٹکوں کے لیے اور چند روپوں کے لیے اپنے باپ کی بے عزتی کر دیتے ہیں اور ان کو نہ جانے کیا کچھ کہہ دیتے ہیں. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اور خاص کر اس ماہ مبارک میں اس میں تو بہت ہی اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں, ان کے کوئی بات ایسی نہ کریں جس سے وہ ناراض ہوں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ خدا نہ کرے اگر وہ دین کے خلاف اسلام کے خلاف تمہیں چلانا چاہیں تو ان کی بات نہ مانو, لیکن بدتمیزی پھر بھی نہ کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو, ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو. آگے مزید احکام ہیں اس میں بہت زیادہ. فضول خرچ کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں, تو تم شیطان کے بھائی نہ بنو اور فضول خرچی نہ کرو. اسی طریقے سے اولاد کو قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے. بہت سارے لوگ آج خاندانی منصوبہ بندی کرتے ہیں, یہ بھی ایک قتل ہی ہے اصل میں. بات یہ ہے کہ کسی وجہ سے اور عذر کی بنا پر اگر مزید اولاد اب ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے, مثلاً یہ کہ عورت کی صحت اجازت نہیں دیتی, تو وہ ایک الگ بات ہے. شریعت نے ہمارے لیے اس کے لیے طریقے رکھے ہیں, لیکن محض اس لیے کہ صاحب کھائیں گے کہاں سے, پیئیں گے کہاں سے, اور نعرے لگانے خواہ مخواہ کے بچے دو ہی اچھے, اور وہ بھی زبانی جمع خرچ. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی آتا ہے اپنا رزق ساتھ لاتا ہے, جب لوگوں کے ہاں 18-18, 20-20 بچے ہوا کرتے تھے تو کیا بھوکے مر جاتے تھے؟ ہم سے اچھا کھاتے تھے، ہم سے بہتر کھاتے تھے. آج منصوبہ بندیاں کرتے ہیں اور روتے پھیٹتے ہیں، کہیں آٹا مہنگا ہو رہا ہے، کہیں چاول مہنگے ہو رہے ہیں، کہیں چینی مہنگی ہو رہی ہے، کہیں فلاں چیز مہنگی ہو رہی ہے. روتے اور پیٹنے والی بات یہ ہمیشہ رہتی. تو میرے عزیز بھائیو، بات یہ ہے کہ شریعت نے اس سلسلے میں ایک اعتدال کا معاملہ اور توازن کا معاملہ رکھا ہے. اور یہ تو بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص یا جو بندہ آتا ہے دنیا میں اپنا رزق لے کر آتا ہے، ہم تھوڑی کھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں نحن نرزقہم وایاکم، انہیں بھی ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، تم اپنا رزق کہاں سے لاتے ہو؟ تمہارا رزق جو ہے وہ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ بھی تو ہم ہی دیتے ہیں تمہیں. تو جو آنے والا ہے وہ بھی اپنا رزق لائے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں سچی بات جو میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، کہ جب آنے والے کو ہم آنے سے روک دیتے ہیں تو رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے حصے کا رزق وہ ختم ہو گیا. جو آنے والا اپنے ساتھ رزق لاتا وہ حصہ ختم ہو گیا، لہذا اب رزق میں تنگی ہوتی ہے نہ آنے سے. اس لیے جہالت کی بات ہے یہ سوچنا، جو مسلمان ہے کم از کم اس کا عقیدہ تو یہ نہیں ہو سکتا. ارے کافروں کو دیکھو، ان کے اولادیں ہوتی ہی نہیں، وہ تو انعامات رکھتے ہیں کہ بچے پیدا کرو، ہم سے یہ سونے کا جو ہے یہ انعام لے لو، یہ لے لو. اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور جو ہے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اگر افغانستان میں آج اولادیں نہ ہو رہی ہوتی، وہ شادیاں نہ کر رہے ہوتے اور ان کے ہاں اولادیں نہ ہو رہی ہوتی، تو یہ جہاد آج تک جاری نہ رہتا. انہوں نے لڑائیوں میں اور جنگوں میں بھی شادیاں جو ہے وہ کرتے رہے اور اولادیں ان کی ہوتی رہی. یہ تو مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے. اس لیے یہ سوچنا اور ایسی سوچ رکھنا یہ انتہائی کریہ اور گندی سوچ. البتہ اتنی بات ضرور ہے، شریعت نے اعتدال کا معاملہ رکھا ہے. بعض اوقات عورت کی صحت اجازت نہیں دیتی اور دیگر معاملات ہیں. اس سلسلے میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی کی کتاب ہے ضبط ولادت، چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن حضرت نے ساری چیزیں اس میں بیان کر دی ہیں کہ کون سی صورت ایسی ہے جس میں ہم جو ہے وہ اولاد کو روک سکتے ہیں کہ اولاد نہ ہو، اس کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے ہمیں بالکل کہہ دیا کہ صاحب کچھ کرنا کرانا نہیں، اس کے لیے اعتدال کا راستہ ہمارے پاس موجود ہے. ضبط ولادت چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس کتاب کو لے کر پڑھ لیں، انشاءاللہ تفصیلات کا علم ہو جائے گا. لیکن اتنی بات یاد رکھ لیجئے، کفار یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھے، ان کے ہوتے نہیں اور ہمارے لیے وہ پریشان ہیں بےچارے کہ ان کی اولادیں بڑھ کیسے رہی ہیں، بچے ہو کیسے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے آج اولادیں نہیں ہیں، ان کو پریشانی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں قابل لوگ آئیں. چنانچہ آپ کے یہاں سے بڑے بڑے قابل لوگوں کو لیتے ہیں اور باقاعدہ ان کو نیشنلٹیاں دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ پیسہ ان پر خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ہے نہیں. تو اللہ نے جو دولت ہمیں عطا فرمائی ہے ہم اس کو منفی انداز میں سوچتے ہیں. اصل میں کافروں کا پروپیگنڈا ایسا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں. ابھی کچھ ہی عرصے پہلے میں نے کچھ رپورٹیں پڑھی، یہ پولیو کے جو ٹیکے ہیں، اسی طریقے سے دیگر جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، اس سلسلے میں اگر آپ پڑھ لیں تو چشم کشا رپورٹیں. باقاعدہ یہودیوں کی ایک سازش ہے، اور بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اگر آپ معلومات کریں تو پتہ چلے گا کہ جس کو پولیو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے. بعض اوقات بعض بیماریاں ہوتی نہیں ہیں، وہ جراثیم پیدا کیے جاتے ہیں، ڈالے جاتے ہیں، وہ نہیں ہوتے تو پھر ہو جاتے ہیں. اور بہرحال اس وقت میں تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتا، اس سلسلے میں بہت سے جو ہے مضامین آ چکے ہیں اور اخبارات میں بہت لمبی چوڑی رپورٹیں آ چکی ہیں. تو یہودیوں کو کیا پڑی ہے، لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے وہ آپ کے بچوں کو چاہتے ہیں سیدھے پیدا ہوں، ٹیڑھ پن نہ ہو، پولیو نہ ہو، کھانسی نہ ہو، خناق نہ ہو، فلاں فلاں بیماریاں نہ ہو. تو بلا شبہ ہم سب چاہتے ہیں کہ نہ ہو، لیکن اس میں ان کے کیا مفادات ہیں، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے. یہاں جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ خاندانی منصوبہ بندی کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے لیے شرعی طریقے اختیار کرنے چاہیے اور جو صورت شریعت نے بتلائی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھنے کے بعد پھر اگر ضرورت محسوس کرے تو اس کے مطابق آدمی عمل کر لے. لیکن اگر ضرورت نہیں ہو تو اس نیت سے کرنا کہ صاحب کھائیں گے پئیں گے کہاں سے، خوشحالی کہاں سے آئے گی، اس نیت سے کرنا ناجائز. اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے. اور بعض لوگ تو باقاعدہ ایسا کرتے ہیں کہ جب روح پیدا ہو چکی ہوتی ہے تب بھی اسقاط کراتے ہیں، تو یہ تو انتہائی ناجائز اور جو ظلم کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے قتل سے منع کیا، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو. یہی وہ صورت ہے جو میں بتا رہا ہوں، نحن نرزقہم ویاہم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. اور ان قتلہم کان خطاً کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو تم کرتے ہو. آگے مزید تفصیلات ہیں اس کی، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں آج کے جو پارہ ہے اس میں سے کچھ بات عرض کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، بہت سے واقعات ہیں. اسی طریقے سے پچھلی سورت میں جو ہے وہ اصحاب کہف کے واقعے کو بھی ذکر کیا گیا، پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا، سکندر ذوالقرنین کے واقعے کو ذکر کیا گیا، قیامت کے قریب یاجوج اور ماجوج جو قومیں آئیں گی ان کا ذکر کیا گیا، دجال کا ذکر کیا گیا. تو یہ سارے واقعات قیامت کے قریب جو ہونے والے ہیں اس کا بھی ذکر تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور مفسرین کرام نے تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے. یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو اس وقت بھی موجود ہے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ سکندر جو بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے ایک دیوار قائم کی جس کے پیچھے ان کو بند کر دیا، اور وہ تعداد میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں معمولی تعداد نہیں ہے. اور جب قیامت قریب آئے گی تو وہ وہاں سے باہر نکلیں گے، اور ہر اونچی جگہ سے نکلیں گے ایسا محسوس ہوگا جیسے اوپر سے پھسلتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ راستے میں جو دریا پڑیں گے تو وہ دریا ایسے چٹ کر جائیں گے اور ایسا صاف ہو جائے گا معاملہ کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں گے کہ شاید پہلے کبھی یہاں پانی ہوتا تھا. تو یہ یاجوج ماجوج آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے، یعنی جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا اس کے بعد پھر یہ قوم نکلے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا تو وہ کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور اسی طریقے سے جہاں کہیں قلعے ہوں گے لوگ قلعوں میں بند ہو جائیں گے، اور کچھ ہی وقت ان کا ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ دعا سے یا بد دعا سے ان کا خاتمہ ہوگا، اور جب وہاں سے نیچے اتریں گے تو زمین پر کوئی جگہ ایسی نہ ہوگی جہاں پر ان کی لاشیں نہ پڑی ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ بارش بھیجیں گے اور ان کی لاشوں کو کسی طرح سے سب صفا ہو جائیں گے، اور سب سمندر میں یا کہیں ایسی جگہ اللہ رب العزت ڈال دیں گے کہ زمین پھر صاف ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے ایک وقت تک، اور مدینہ منورہ پھر جب حج یا عمرے کے لیے تشریف لے جائیں گے تو وہیں پر مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس ہی میں دفن ہوں گے. تو یہ بہرحال تفصیلات تھیں، میں نے مختصر اختصار سا عرض کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا گیا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سامری ایک شخص تھا اس کا بھی ذکر کیا. بعض لوگ تو سامری جادوگر کے نام سے جو ہے وہ بڑی شہرت ہے سامری کے نام کو، لیکن اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے جس طرح پرورش کی، یعنی اس زمانے میں پرورش کی جب فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا، ایسے ہی موقع پر ایک خاتون کے ہاں ایک لڑکا ہوا، اور اس نے بھی اس بچے کو چھپا دیا کہیں. بعد میں پھر حضرت جبریل امین آ کر اس کو کچھ کھلاتے پلاتے رہے، تو اس بچے نے حضرت جبریل امین کو پہچان بھی لیا، یہاں تک کہ بڑا ہو گیا. یعنی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے ہوئے اور یہ بچہ بھی بڑا ہو گیا. جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دی اور پار لگ گئے دریا کے، حضرت جبریل امین اس وقت گھوڑی پر سوار تھے، اور ان کی گھوڑی یا گھوڑے کا جو قدم تھا جہاں بھی زمین پر پڑتا تھا وہ جگہ ہری ہو جاتی تھی، یعنی وہاں گھاس اگ جاتی تھی. تو یہ چونکہ حضرت جبریل امین کو پہچانتا تھا، اس لیے اس شخص نے وہاں سے مٹی اٹھا لی، اور اٹھانے کے بعد اس کو محفوظ کر لیا. بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، اس نے لوگوں کو ورغلایا کہ دیکھو وہ تو موسیٰ پہاڑوں پر خدا کو تلاش کرتا پھر رہا ہے، علیہ باللہ میں تمہیں یہیں دکھا دیتا ہوں، لہذا تم سونا جتنا بھی ہے وہ جمع کر دو میرے پاس. ایک زمانے سے فراڈ ہوتا چلا آ رہا ہے، آج بھی لوگ جمع کر لیتے ہیں سونا چاندی پیسہ، تو بہرحال اس نے سب پیسہ ویسا جو بھی سونا چاندی کی شکل تھی وہ جمع کر لیا، اور چونکہ یہ سونے کا کام جانتا تھا ایک بچھڑا بنایا اس کو، اور جب بچھڑا بن گیا تو اس میں چمک بھی خوب پیدا ہوئی، اور پھر اس نے وہ مٹی جو ہاتھ میں تھی وہ مٹی اس کے اوپر ڈالی. اللہ تعالیٰ بھی بعض اوقات آزمائش فرماتے ہیں، تو اس میں ہوا یہ کہ اس میں آواز پیدا ہو گئی. تو اس نے لوگوں کو کہا کہ آؤ میں تمہیں خدا دکھاؤں، علیہ باللہ. اور پھر بہت سے لوگ جو ہیں اس وقت مرتد ہو گئے، اور اس بچھڑے کو انہوں نے خدا بنا لیا، جس کا ذکر تفصیل سے پچھلے پاروں میں بھی آ چکا ہے. تو قوم جو تھی وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور کہہ گئے تھے کہ تم ان کا خیال رکھنا، لیکن ہوا یہ کہ قوم جو ہے وہ گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی. یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے قوم کو بچھڑا پوچھتے ہوئے دیکھا، سخت غصے میں آ گئے، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سخت ڈانٹا ڈپٹا، یہاں تک کہ ان کی داڑھی پکڑ کے کھینچی. قرآن نے یہاں پر کہا، قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی پکڑ کر نہ کھینچو اور نہ میرے سر کے بال. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قول، انہوں نے بتایا کہ تمہاری قوم جو ہے اگر میں ان سے زیادہ کچھ کرتا، جبر کرتا، تو یہ مجھے ہی مار ڈالتے، اس لیے میں نے زیادہ وہ نہیں کیا، لیکن میں نے اپنا حق ادا کیا ہے. ان کو ہر طرح سے سمجھاتا رہا، یہ سمجھے نہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے یہ کیا. قال فما خطبک یا سامری، سامری جو شخص تھا اس کو بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ، یعنی اس کا معاملہ یہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہارون علیہ السلام سے فارغ ہوئے، اب سامری کی طرف متوجہ ہو کہ تو نے یہ بچڑا کیوں بنایا اور یہ سب کیا تو نے چکر چلایا. تو انہوں نے کہا، قال بصرت بما لم يبصروا به، میں نے وہ چیز دیکھی جو عام لوگ نہیں دیکھتے تھے، یعنی جبریل امین کو میں پہچانتا تھا، عام لوگ نہیں پہچانتے تھے. اور ان کے قدموں کے نشانات سے جہاں زمین پر سبزہ پیدا ہوتا تھا تو مجھے نظر آتا تھا، اور لوگوں کو وہ چیز نظر نہیں آتی تھی. فَقَبَسْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، تو میں نے ایک مٹھی جو ہے وہ وہاں سے اٹھا لی مٹی، فَنَبَسْتُهَا، میں نے وہ مٹی جو ہے اس پر ڈال دی. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے نفس نے یہی بات مجھے سکھلائی تھی، لہذا میں نے یہ کام کیا. اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک عذاب نازل کیا. قَالَ فَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، زندگی میں اب کوئی شخص تیرے قریب نہیں بیٹھے گا، تو نے بندوں کو اللہ سے دور کیا، اب اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تجھ سے دور کر دیا. فذهب، چلا جا یہاں سے. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، اب زندگی بھر تو لوگوں سے یہ کہتا رہے گا کہ مجھے مت چھوو، مجھے مت چھوو، کیونکہ جو چھو لے گا اسے بھی بخار چڑھ جائے گا. ایک ایسا بخار اس پر آ گیا کہ بس وہ اس میں ہی ہمیشہ جلتا پھونکتا رہتا تھا، اور کوئی اگر قریب آنا چاہتا تھا، چھونا بھی چاہتا تھا، تو کہتا تھا لا مساس، مجھے مت چھونا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا. تو اس واقعے کو میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ بعض لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور غیر اللہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ یقین کر لیں اور یہ عقیدہ بنا لیں کہ خالق و مالک رازق سب اللہ رب العزت ہیں، اور تکلیفیں دور کرنے والی بھی وہی ذات ہے، رزق عطا فرمانے والے بھی وہی ہیں، بارشیں برسانے والے بھی وہی ہیں، اسی طریقے سے اولاد دینے والے بھی وہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے یقین ہونا چاہیے، اور باقی غیر اللہ پر اس قسم کا یقین نہیں رکھنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. البتہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم غیر اللہ پر اعتماد کرو گے اللہ تعالیٰ دیں گے پھر بھی. چنانچہ آپ دیکھ لیں، جو بتوں کو پوچھتے ہیں انہیں بھی ملتا ہے، جو پتھروں کی عبادت کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں انہیں بھی زندگی وہ بھی گزار رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ خود اپنے ہاتھوں سے جن چیزوں کو ہم بناتے ہیں، تراشتے ہیں، پھر انہیں کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کہاں کی عقل مندی کی بات. اور حضرت کل انشاءاللہ جو پارا شروع ہوگا 70ویں پارے کا پاؤ سے، اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ واقعہ سننے کو ملے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا تھا کہ ان بتوں کو توڑ دیا تھا جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا، اور کہا کہ اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی تم پہ افسوس ہے کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو اپنے اوپر سے مکھی تک نہیں ہٹا سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. بہت سے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، جائز ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ سب کے جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، سب کی اے اللہ قبروں کو حد نظر تک وسیع فرما، کشادہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت رخصت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.